اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف عشر مرة. سورة آل عمران آیت نمبر 93.
كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين.
سب کھانے بنی اسرائیل کو حلال تھے، مگر وہ جو یعقوب نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا توریت اترنے سے پہلے. تم فرماؤ، توریت لا کر پڑھو اگر سچے ہو.
بنی اسرائیل کا ہے، اور بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اور بنی اسرائیل کون تھے؟ یہ یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہیں بنی اسرائیل. بنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان سے یہ نسل چلی ہے. اور اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کل طعام کانا حل لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل وان تنزل التوراۃ قل فاتوا بالتوراۃ فاقتلوها ان کنتم صادقین. یہاں ذکر ہے اس چیز کا کہ یعقوب علیہ السلام نے کسی بیماری کی وجہ سے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت، خرگوش کا گوشت اور دودھ بند کر لیا تھا. حرام نہیں تھا، لیکن کسی کی بیماری، جیسے اب کسی کو شوگر کی بیماری ہے اور ڈاکٹر کہے کہ بھائی تم شکر مت پینا، میٹھا نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، تو اسی طرح انہوں نے کر لیا تھا. تو اب یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم، ان کا دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے فالوور ہیں، ہم ان کو کرتے ہیں، ان کے مرید ہیں، ان کی امت میں سے ہیں. تو لیکن اب بات پھر یہ بھی کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ حرام ہے. تو اب جیسے مثلاً اس کو اس طریقے سے سمجھے کہ ہم اپنے خاندان کی کوئی رسم رواج لے کے چل رہے ہیں، حالانکہ وہ قرآن میں نہیں ہے. کوئی بھی رسم ہے، جیسے ہماری شادی بیاہ کی، ہمارے نکاح کی، ہمارے مرنے کی، جینے کی، جو ہم رسمیں کر رہے ہیں، وہ قرآن میں ہے نہیں ہے، وہ ہم نے اپنی مرضی سے کر لی ہے. یا کوئی کسی وجہ سے ہم نے کوئی کھانا پینا ترک کر دیا ہے، بیماری کی وجہ سے گوشت منع ہو گیا، دالیں منع ہو گئیں، تو اب اس کو ہم کہہ دیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے. تو یہ الزام لگاتے تھے کہ یہ حرام تھا. ہمارے باپ دادا یعقوب علیہ السلام وغیرہ جو تھے وہ یہ نہیں کھاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حرام کیا. تو یہاں اللہ تعالیٰ اس چیز کو منع کر رہا ہے کہ نہیں، کل طعام کانا حل لبنی اسرائیل، قوم کو کوئی چیز بھی حرام نہیں تھی، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ. ہاں، انہوں نے اب حرام نہیں، انہوں نے اپنے اوپر بند کر لی تھی یعقوب علیہ السلام نے کسی بیماری کی وجہ سے. تو انہوں نے اس کو اتنے زیادہ اس کو فالو کیا، یعنی نسل در نسل چلتا رہا کہ اس کو حرام کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کا یہ چیز حرام حلال کا جو حق ہے وہ اللہ کا ہے. کوئی نبی، کوئی ولی کسی چیز کو حرام حلال کا فتویٰ نہیں دے سکتا، کوئی ملا نہیں دے سکتا. ہاں، کوئی انسان بیمار ہے تو ڈاکٹر کہہ سکتا ہے کہ ہاں تم یہ چیز مت کھاؤ، یہ مت کھاؤ، یہ مت کھاؤ. تو انہوں نے اسی طرح تو یعقوب علیہ السلام کوئی چیز سوٹ نہیں کی، یہ سوٹ نہیں کر رہی تھی، ان کا گوشت، دودھ، خرگوش کا گوشت، تو آپ نے اپنے اوپر بند کر لیا تھا. تو انہوں نے اس کو ایک رسم کے طور پہ، ایک رواج کے طور پہ، ایک اندھی تقلید کے طور پہ اس کو اس کا تورات کا حصہ سمجھ لیا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو یعقوب علیہ السلام تو تورات آنے سے پہلے ہی تھی، تورات تو اس سے پہلے تھی. قل فاتو پہ تورات جو ہے وہ تو اس سے پہلے تھی، تم نے موسیٰ علیہ السلام پہ تورات آئی تھی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم لے آؤ کوئی نشانی کہ قرآن میں، تورات میں یہ لکھی ہوئی، فخ سولو ان کو تم صادقین، پڑھ کے سنا. ابھی تورات پا پڑھ کے سنا کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہے کہ اونٹ کا گوشت دودھ اور خرگوش کا گوشت حرام ہے. نہیں, یہ تم لوگوں نے اپنے اس سے من گھڑت اندھی تقلید کے اس میں تم نے اللہ پہ ایک طریقے کا تم نے الزام لگایا. یعنی تورات اللہ کی طرف سے ہے, قرآن اللہ کی طرف سے ہے, زبور اللہ کی طرف سے ہے, سب اللہ کی طرف سے. جب اللہ نے نہیں کہا تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اب اس کے میں مثال دوں گی کہ وہاں جو کوئی ولی اللہ ہے, کوئی اللہ کا دوست ہے, اب اس کا کوئی مرید ہے, تو جو وہ جو ولی اللہ ہے وہ مرید کے لیے ایک روحانی ڈاکٹر بھی ہوتا ہے. اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس کو کس چیز سے نقصان ہو رہا ہے, تو وہ اس کو وقتی طور پہ, اب میں مثال دوں, امریکہ میں کوئی ولی اللہ ہے اور اس کے سارے مرید وہ ہیں جو وہ کھاتے ہیں, سور کا گوشت بھی کھاتے ہیں, غیر زبعی گوشت بھی کھاتے ہیں, یہ سب کھاتے ہیں, یہ چلی آ رہی ہے. اب وہ ان میں سے کوئی مرید ہو گیا ان کا, تو اب انہوں نے اس کے طور پہ احتیاط کے طور پہ اب اپنے مرید سے کہا, جتنے بھی مرید ہیں, کہ بھائی تم لوگ یہاں گوشت مت کھاؤ, اس ملک میں تم لوگ گوشت مت کھاؤ. کیوں؟ کہ کچھ پتہ نہیں کہ سور کا گوشت ہو, کچھ پتہ نہیں غیر زبعی گوشت ہو. تو ایک طریقے سے انہوں نے ان کی روحانی علاج کے لیے اور روحانی اخلاقی تباہی کے لیے ایک نسخہ تجویز کر دیا ان کے لیے. یہ نہیں کہ انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں حرام ہو گیا, یہ حرام حلال کا حق اللہ کا ہے صرف. تو یہ کبھی بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ اگر ہمارے مرشد کو کوئی چیز نقصان دہ ہے, جیسے وہ کچھ نہیں کھا رہے, گائے کا گوشت بالفرض کر لیں, گائے کا گوشت نہیں کھا رہے, تو اب ہم یہ کہیں گے ہم بھی نہیں کھائیں گے کیونکہ یہ حرام ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ظاہر کوئی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے وہ گوشت انہیں سوٹ نہیں کر رہا, وہ نہیں کھا رہا ہے, ٹھیک ہے. ہاں, اگر وہ مجھ پہ کہیں گے کہ بھائی تم بھی نہیں کھاؤ, تو پھر کہنا ماننے کے طور پہ پھر مجھے ان کا کرنا ہے. لیکن اس کو مجھے ایک دستور, ایک رواج, ایک وہ نہیں بنانا کہ میں اس گائے کے گوشت کو حرام قرار دے دوں. تو اس میں یہ احتیاط ضروری ہے, کیونکہ جب میں اس طریقے سے کروں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اللہ پہ نعوذ باللہ جھوٹ بولا. پھر آگے,
فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون.
تو اس کے بعد جو اللہ پر جھوٹ باندھے تو وہی ظالم ہیں.
فمن افترى على الله الكذب, یعنی اب یہ اللہ پہ جھوٹ ہے کہ جو اللہ پہ جھوٹ باندھے, اس کے بعد کہ قرآن میں واضح طور پہ ہر حرام حلال کا بیان آ گیا, اللہ کی گناہوں کا آ گیا, اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے طریقے آ گئے, ہمیں اللہ تعالیٰ نے صحیح راستے پہ چلنے کے طریقے بتا دیے, صراط مستقیم کا راستہ مجھے بتا دیا, مجھے حرام کھانے سے منع کر دیا, مجھے سود لینے سے منع کر دیا, مجھے رشوت لینے سے منع کر دیا, اللہ تعالیٰ نے مجھے ملاوٹ کرنے سے منع کر دیا, لیکن میں پھر بھی کر رہی ہوں اور میں اس کو جائز سمجھ کے کر رہی ہوں, تو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ ایک جھوٹ ہے. حل پہ جب اللہ نے منع کر دیا, اچھا جو یہ کرے گا وہ کیا کرے گا؟ من بعد ذالک فاولئک هم الظالمون, وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا. اب اس آیت کے اس میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ جو بھی ہم اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں, قرآن و سنت کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں, ہمارے صبح سے شام تک اللہ اور رسول کی نافرمانی میں زندگی جو گزر رہی ہے, ہمارے معاملات جس اللہ اور رسول کی ناراضگی کے ہیں, قرآن گناہ ہے, رشوت ہے, سود ہے, ملاوٹ ہے, حرام ہے, لوگوں کا حق مارنا ہے, لوگوں کو تکلیف دینا ہے, حسد ہے, کینہ ہے, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہم جب ہم کر رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے پہ ظلم کر رہے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. اب جو چیز کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا اور میں پھر بھی کروں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے کو دوزخ کے عذاب کے لیے تیار کر رہی ہوں, تو یہ ظلم ہی ہوا. تو اس ظلم سے, تو اس لیے مجھے بہت احتیاط اور محتاط زندگی گزارنی ہے, ہر چیز میں سوچنا ہے کہ میں جو کھا رہی ہوں, پی رہی ہوں, اٹھ رہی ہوں, بیٹھی ہوں, جو ہمارے معاملات ہیں, جو تعلقات ہیں, میرے آنکھ کان ہاتھ, جو کچھ بھی یہ اس سے میں کام لے رہی ہوں, جس طریقے سے بھی کام لے رہی ہوں, اور وہ اگر اللہ اور رسول کی نافرمانی میں ہے تو میں اپنے پہ ظلم کر رہی ہوں, میں کسی پہ ظلم نہیں کر رہی ہوں. میں کسی اور پہ ظلم نہیں کروں کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے میرا پوچھے گا، نہ میرے ماں باپ کا پوچھے گا، نہ شوہر کا پوچھے گا، نہ ملک کا پوچھے گا، نہ ماحول کا پوچھے گا، کسی چیز کا نہیں پوچھے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے میرے عمل کا پوچھے گا، کیوں؟ اللہ نے مجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، پیدا کرنے کے بعد اس نے میری رہنمائی کے لیے مجھے اپنا خلیفہ بنایا، اور مجھے خلیفہ کی صلاحیتیں اور کوالٹیاں حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن دیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیے، اور اللہ والے دیے۔ ان کے اگر ہم ان کے راستے پہ نہیں چلیں گے، ان کو نہیں لیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے پہ ظلم کر رہے ہیں۔
قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین۔
تم فرماؤ اللہ سچا ہے تو ابراہیم کے دین پر چلو جو ہر باطل سے جدا تھے اور شرک والوں میں نہ تھے۔
قل صدق اللہ، اللہ سچا ہے، یعنی یہ جو اللہ میرا رب ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کیا، یعنی جو کائنات پیدا کی، اور جو اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا، مجھے قرآن دیا، مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیے، تو ہر چیز میں صداقت ہے اور سب چیزیں میرے لیے ہیں۔ مجھے اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ جو کہہ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کائنات میں جو کر رہا ہے، اس میں بھی میرا فائدہ ہے، اور جو میرے لیے میری تقدیر بنائی اس میں بھی میرا فائدہ ہے، جو کچھ میرے سامنے میرے حالات ہیں وہ بھی صحیح ہیں، کسی میں کوئی خرابی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ برحق ہے، ہر چیز میں میرا فائدہ ہے، ہر چیز میں مجھے اللہ تعالیٰ، اگر تکلیفات ہیں اللہ کے راستہ لینے میں، صراط المستقیم لینے میں، تو اس میں میرا فائدہ یہ ہے، نقصان نہیں ہے۔ اللہ کو جاننا ہے، پہچاننا ہے، کیونکہ اللہ نے مجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاہِيمَ حَنِیفًا، اللہ کہتا ہے پیروی کرو، نقش قدم پر چلو ابراہیم علیہ السلام کے۔ کیوں؟ کہ وہ یکسو تھے، یکسو کا مطلب وہ صرف اللہ کے سے جڑے ہوئے تھے، توحید، جب انتہائی عظیم توحید کے علم بردار تھے۔ اچھا، اب میرے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل بین ہی رسول پاک، تمام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمام کوالٹیاں، بلکہ اس سے ڈبل کوالٹیاں میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں آ گئی۔ تو اب مجھے حکم ہے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کروں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی یکسو تھے، یعنی یکسو کا مطلب بس صرف اللہ کا کہنا ماننا، اللہ کے سوا کسی کا کہنا نہیں ماننا۔ اب میرے لیے میں صرف اپنے مرشد کا کہنا مانوں گی، وہ مرشد جو اللہ اور رسول کے کا دوست ہے، جس نے اللہ اور رسول کو لے لیا، جس جو اللہ اور رسول کے رنگ میں رنگ گیا۔ اب جب میں مرشد کا کہنا مانوں گی تو آٹومیٹک میں اللہ کا کہنا مان رہی ہوں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مان رہی ہوں۔ اللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ولی اللہ ایک ہیں، ایک ہی نور ہے، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی ملت ہے، ایک ہی دین ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس وقت ہر زمانے میں اللہ کے دوست آتے رہیں گے، اللہ کے ولی آتے رہیں گے، کس لیے؟ میرے لیے، مجھے اللہ کا راستہ دکھانے کے لیے، مجھے اللہ تک پہنچانے کے لیے، مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم لینے کے لیے طریقے، آسانیاں پیدا کریں گے وقت کے ساتھ ساتھ، کیونکہ زمانہ بدل رہا ہے، لیکن قرآن نہیں بدلے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں بدلے گی، اور مجھے اس وقت، جس وقت میں پیدا ہوئی، جس زمانے میں پیدا ہوئی، اس زمانے کو میں ایسے بیلنس کروں گی کہ نہ میں سے اللہ چھوٹے، نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے، نہ مجھ سے قرآن چھوٹے۔ میں قیامت تک قرآن ہے، قیامت تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ان کے لیے، اور اسی میں ہی سکون ہے، وہی لینا ہے مجھے، اللہ اور رسول اور اپنے مرشد کے آگے کسی کو نہیں دیکھنا۔ یہ ہے اصل یکسوئی، کیونکہ میں نے ایک فوکس کر لیا، بس اللہ، اپنا مرشد، اللہ، رسول، مرشد الگ نہیں ہے، میں نے آپ سے دوبارہ کہہ دیا۔ اب فوکس میرے سامنے، اس وقت میرا مرشد ہے اور وہ اللہ کا دوست ہے, وہ اللہ کے رنگ میں رنگ گیا, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگ گیا. اب میں اس کی پیروی کروں گی, میں اس کے نقش قدم پر چلوں گی, میں اس کی نقل اتاروں گی, یہ تمام چیزیں. تو اب جب میں اس کی پیروی کروں گی, اس کی نقل اتاروں گی, اس کا رنگ لوں گی, تو آٹومیٹک یہ رنگ اللہ اور رسول کا ہے. وما کان من المشرکین, میں ابراہیم علیہ السلام بھی مشرک نہیں تھے, یعنی اللہ کے ساتھ, اللہ کے سامنے انہوں نے کسی مشرک یعنی اللہ کے سامنے کسی کو نہیں آنے دیا. اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہوں نے اللہ کے سامنے کسی کو نہیں آنے دیا, نہ اپنے نفس کو, نہ دنیا والوں کو, نہ کسی اور کو, نہ ماں باپ کو, نہ بہن بھائیوں کو, کسی کو آنے نہیں دیا. اسی طرح اگر ہم نظر ڈالیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر, تو انتہائی اللہ کے عشق میں رنگے ہوئے تھے. پہلے یہ سب اللہ ہے, اللہ کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو انہوں اللہ کا رنگ اتنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاوی تھا, حاوی ہے, کہ صبغت اللہ کی, اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں کہا صبغت اللہ, میرے رنگ لے لو, یہ وہی رنگ ہے. اب اسی طرح ہر زمانے میں اللہ کا بندہ آتے رہیں گے, اور اللہ کے بندے, اور وہ اللہ کے رنگ میں ہوں گے, اللہ کے عشق میں ہوں گے, اللہ کے محبت میں ہوں گے. اب میرے سامنے جو اللہ کا بندہ ہے, اب مجھے اس کا رنگ لینا ہے, مجھے اس کے عشق میں مطلع ہونا ہے, مجھے اس کے لیے, اس کے سامنے تن من دھن قربان کرنا ہے. اب ان کے آگے میں کسی کو نہیں لاؤں گی, جب میں ان کے آگے کسی کو نہیں لاؤں گی تو میں شرک نہیں کر رہی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.